اذهبوا بقميصي هذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، جاؤ میری اس قمیص کے ساتھ. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو. فالقوه على وجه ابي، پھر اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو. یاتی بصیرا، آئے گا دیکھنے والا، یعنی وہ دیکھنے والا ہو جائے گا. واتونی باهلکم اجمعین، اور تم لے آؤ اپنے سارے اہل و عیال کو میرے پاس، پورا خاندان آ جاؤ، سب کو انوائٹ کریں، سب کو بلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں تاریکی آئی تھی، یعنی دنیا تاریک ہو گئی تھی، غم کی شدت ہو گئی تھی، اور اسی قمیص کے اندر اللہ نے ان کے لیے، اسی سے مراد یہ کہ یوسف علیہ السلام ہی کی قمیص ہی کے ذریعے اللہ نے ان کو پھر بصیرت عطا کی. یأتی بصیرہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالی اسی کے اندر ہمارے لیے فائدہ بھی رکھتا ہے، لیکن اسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے انتہائی صبر اور تقویٰ کی ضرورت ہوتی. ایک انسان جو آج آپ کو اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کل وہی انسان آپ کے لیے خیر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کی خیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو انتہائی صبر اور برداشت کی ضرورت ہے. اور اس میں بچوں کی مثال تو بہت ہی عام ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر انہی کی طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ کو انہی کی طرف سے راحت ملتی. لیکن اگر آپ بے صبرے ہو جائیں اور آپ ان کو مار کے کک آؤٹ کر کے گھر سے نکال دیں، جیسے بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، اٹھا پھینکتے ہیں، بعض لوگ مار ڈالتے ہیں، بعض اوقات انتہائی ذلت آمیز سلوک بھی کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو آج تکلیف کا باعث ہے اس پہ صبر کی ضرورت ہے، کل وہی فائدے کا باعث بھی ہوگا. یعنی کسی چیز کو بالکل اپنے سے کاٹ کر نہ رکھ دیں.
السلام علیکم. بگننگ ایئرز آف یور میرج، یور ہسبینڈ ڈزنٹ نو مور اباؤٹ یو اینڈ یو ڈونٹ نو مور اباؤٹ یور ہسبینڈ. اینڈ دی فرسٹ ٹو ایئرز وین یو ہیو پیشنس فرام یور ہسبینڈ، لیٹر آن اٹس ویری بینیفیشل فار دا میریٹل ریلیشن شپ.
انما العسر یسرا، اللہ کا یہ طریقہ ہے. انسان کو دنیا میں کامیابی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، کسی بھی چیز میں. آپ کو کوئی ڈگری کرنا ہو، آپ کو کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہو. اب دیکھیں ایک بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہی کتنا مشکل ہے. اب اگر کوئی کہے نہیں میں تو تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، مجھے نہیں بچے چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز، بعض اوقات کسی کامیاب شخص کو ہم دیکھتے ہیں، کہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، کسی بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ تو ماں کے پیٹ سے ہی لے کے پیدا ہوا ہے، اور اس کے راستے تو بالکل آسان تھے، اور یہ تو بھاگ بھاگ کے خود ہی یہاں تک پہنچ گیا. آپ کو کیا معلوم کہ وہ کن کن مشقتوں سے گزرا، کس کس تکلیف سے گزرا. وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، ہم اس کا صرف ایک روشن پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم بھی صرف یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مقام مل جائے. لیکن اس کے لیے جو قیمت ادا کرنا ہے، جو صبر کرنا ہے، وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بہت سے لوگ تمنائیں تو کرتے ہیں، دے ہیو وشفل تھنکنگ، لیکن کر کے نہیں دیتے، وہ فوری فوری نتیجہ چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی آج زندگی ہے، اتنی فاسٹ لائف ہے، اس میں انسانوں کے اندر صبر اور کم ہو گیا، خصوصا ہمارے بچوں کی جنریشن میں صبر اور کم ہو گیا، کیونکہ ہر چیز اتنی آٹومیٹک ہو گئی ہے اور اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیابی بھی بس فوراً مل جائے. ادھر ہم کچھ کریں اور ادھر ہمیں فوراً جاب مل جائے، بڑا بڑا مقام مل جائے. لیکن وہ سب مشقتیں مثلا جو آپ نے برداشت کی، وہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے کہ ان مشقتوں سے گزرنا ضروری، خواہ علم کے راستے کی ہوں، خواہ کسی جاب کے راستے کی ہوں، یا کسی بھی طرح. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ اسی زمین پر دن اور اسی پر رات ہوتی، ایک ہی زمین ہے نا، اور 24 گھنٹے کے اندر کس طرح سائیکل بدل جاتا. دن اور رات کے سائیکل کی وجہ سے کبھی روشنی ہو جاتی، کبھی اندھیرا ہو جاتا، پھر روشنی ہو جاتی، پھر اندھیرا ہو جاتا، مستقل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ریلیشن شپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی روشنی ہوتی، کبھی اندھیرا ہوتا ہے. مال میں بھی ایسے، مالی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس آسانی ہوتی، کبھی تنگی ہو جاتی، کبھی اندھیرا ہو جاتا، کبھی روشنی ہو جاتی. بچوں کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے، کبھی ان سے آپ کو خوشی ملتی کبھی تکلیف ملتی، خوشی ملتی تکلیف ملتی، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. ایک ہی قمیص ہے جسے دیکھ کے یعقوب غمگین ہو جاتے ہیں، اسی قمیص سے ان کی روشنی لوٹ آتی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اس عصا کے مارنے سے سمندر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، خشکی کا راستہ نکل آتا ہے. وہی عصا ہاتھ میں ہے، آگے جا کے چٹان پہ مارتے ہیں تو اس سے بارہ چشم پھوٹ جاتے ہیں. ایک ہی عصا ہے، دو مختلف کام. اسی طرح ایک ہی انسان ہوتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں، آج کے بعد تو میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ختم، یا آپ چھوڑ بھاگتے ہیں اس کو. اسے یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ گئے تھے ناراض ہو کے، لیکن قوم ایمان لے آئی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ظاہری نگاہیں جس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہی ہیں، دراصل اسی میں ہمارے لیے فائدہ، اسے کڑوی دوا میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح مشکل حالات میں آسانی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کسی بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے. کسی سے کوئی پیاری چیز چھن جاتی، کوئی عزیز دور ہو جاتا ہے، ہمیں بعضوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا اس میں حکمت ہوگی، ہم ناراض ہونے لگتے ہیں فوراً، حالانکہ اسی کے ذریعے ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرنے لگتے ہیں جو عام حالات میں ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. یہ قدرتی بات ہے کہ خوشی کے موقع پر انسان اللہ کو اس طرح یاد نہیں کرتا جس طرح غم کے موقع پر کرتا ہے. بعض اوقات خاندان میں، گھر میں کوئی ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی ہم پہ خدمت لازم ہو جاتی، ہم سمجھتے کہ ان کی وجہ سے ہماری آزادی ختم ہو گئی، ہم پابند ہو گئے، ہم مصیبت میں پڑ گئے، باقی سب لوگ کتنے آزاد ہیں جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، اور ہم یہاں پھنس گئے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسی کی وجہ سے ہمیں کتنا اجر مل رہا ہے، درجات میں کتنی بلندی ہو رہی ہے جو شاید ہم باہر بھاگ دوڑ کے وہ نہ حاصل کر سکتے. دنیا میں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں، یہ تو آخرت کی بات ہے نا، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے ایسے فائدے ملتے ہیں، ان کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ بڑے کیا، بوڑھے ہم پہ مسلط ہو گئے اور ان کے ہماری زندگی حرام کی ہوئی ہے، ہمیں ہماری مرضی نہیں کرنے دیتے، ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتے، اور جو اس کے سائڈ بینیفٹس ہم کو مل رہے تھے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اور یہی انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو خیر اور بھلائی کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیں نہ دکھائی دے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے. تو اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، اسی لیے پھر انسان کے فیصلوں میں غلطی ہوتی رہتی. تو یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا اور کہا کہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر تم سب مل کر میرے پاس آ جانا. اس طرح بنی اسرائیل کنعان سے مصر منتقل ہو گئے سارے کے سارے. ولما فصلت العیر، پھر جب جدا ہوا قافلہ، فصلہ الگ ہونا فصل سے، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، یوسف کی ہوا آ رہی ہے مجھ کو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو. تفندون کا لفظ فا نون دال سے، فندا بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا، یعنی اگر تم مجھے کم عقل اور بوڑھا نہ سمجھو تو بات یہ ہے کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ جو ہی قافلہ چلا، قمیص ساتھ لے کے، ہوا چلی اور اس ہوا میں یوسف کی خوشبو تھی، یعقوب علیہ السلام کو پہنچی اور وہ پہلے سے ہی محسوس کرنے لگے. اب یہ بھی اللہ کا اذن تھا، یعنی کسی چیز کے اندر بظاہر جو نقصان نظر آتا ہے اسی میں فائدہ اللہ ڈالتا ہے. تو اس سے اثر یہ جو پیچھے بھی میں نے مثالیں دی ہیں نا، کہ ایک عصا ہی پانی کو خشک اور پھر اس پانی کو چلانے کا ذریعہ بنا، تو یہ بذات خود قمیص کے اندر کچھ نہیں، نہ عصا کے اندر کچھ ہے اس کی کوئی ذاتی طاقت، یہ دراصل اللہ کی قدرت ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب اسباب ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے پردے میں رکھا ہے. تو دنیا میں انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اسباب کے پردے میں پہنچتا ہے، تو انسان بعض اوقات اس سے غافل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام تھوڑی ہی دور کنویں میں پڑے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو ان کی کوئی خوشبو نہیں آتی. ایک پڑوسی ملک نیبرنگ کنٹری میں 20 سال سے ہیں، کوئی خوشبو نہیں آتی، کوئی پتہ نہیں چلتا، وحی کے ذریعے بھی نہیں بتایا جاتا. حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کس جگہ پر ہیں، بن میری تسلی ہو جائے گی. ہو سکتا دعائیں کرتے ہیں، لیکن نہیں بتایا اللہ نے کہ کہاں پر ہیں، کیونکہ امتحان لینا مقصود تھا. اگر بتا دیا جاتا تو شاید وہ ان کو وہاں نہ چھوڑتے، پہنچ جاتے ان کے پیچھے. تو بعض اوقات ایک چیز جو ہم سے گم ہو جاتی، دور ہو جاتی، اس میں بھلائی ہوتی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا واقعے میں، تو حضرت عائشہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، پوری مدینہ کی سوسائٹی کے لیے انتہائی تکلیف دہ وقت تھا، لیکن اس کے ذریعے کتنے ہی فائدے پھر بعد میں سامنے آئے. حضرت عائشہ کی شان میں آیات اتری، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل وہاں بیان ہوا، کئی ایک رہنمائی کی چیزیں ہمیں ملی کہ معاشرتی زندگی میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. لیکن یہ بات ایکسپٹ کرنا ہم سب کے لیے بڑی مشکل ہوتی. کون سی مشکل؟ کو برداشت کرنا یا انوانٹیڈ سچویشن کو فیس کرنا، مرضی کے خلاف حالات کو قبول کر لینا اور اس پر صبر کرنا. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں. قدیم تو قدیم ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دلال یا غلطی. آپ اپنی پرانی ڈگر پر ہی ہیں اور وہ پرانی باتیں ہی آپ کو بھولتی نہیں. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آ گیا. کہتے ہیں کہ یہ وہی بیٹا تھا جس نے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا اور پھر پہلی والی قمیص لے کر آیا، اب یہ اپنی اس غلطی کو دھونے کے لیے دوسری قمیص لا رہا ہے، یہودا کی طرف اشارہ ہے. القاہ علی وجہہ، اس نے یعنی یہودا نے اس قمیص کو اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دیا. فرتد بصیرا، تو پلٹ آیا دیکھنے والا ہو کر، دیکھنے لگے وہ. قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن، یعنی انہوں نے چونکہ خواب سنا تھا یوسف علیہ السلام کا اور انہیں یقین تھا کہ ایک دن یوسف واپس آئیں گے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے پوری امید تھی، اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقین تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ملاقات کروائے گا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگی ہے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ توبہ کی شرائط میں سے ہے نا کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور اگر بندوں کے حق میں غلطی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگے، اور پھر صرف بندوں سے مانگنا کافی نہیں، اللہ سے بھی مانگے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کو اپنی بخشش کی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بس دعا خود ہی مانگو، کسی سے مت کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو. اس میں اعتدال ہونا چاہیے، خود بھی مانگنی چاہیے اور دوسروں سے بھی کہنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ آپ خود تو کبھی توجہ نہ کریں دعا کے لیے اور ہر وقت دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو اعتدال ضروری. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول ہونی نہیں، لہذا ضرورت ہی نہیں، اور بس کسی سے کہہ کے کام ختم، ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہم. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برادران یوسف اپنے کیے پر واقعی نادم تھے، کیونکہ دوسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا کنا خاطئین، غلطی ہماری تھی. اور کسی انسان کا یہ اعتراف کہ میری غلطی ہے، دراصل اس کے اعلی انسان ہونے کا ثبوت ہے. کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ والدین اپنی اولاد کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں اور دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور والدین کی وفات جو ہے اس میں جدائی کا صدمہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن نیک لوگوں کو اس بات کا دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعائیں دینے والے چلے گئے. تو اس لیے والدین کی زندگی اور والدین کی نعمت, چاہے وہ بوڑھے ہوں یا بوجھ ہوں یا کچھ بھی ہوں, اسے اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ زندہ ہے. یہاں پر یہ جو ہے نا کہ انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ اچھا اللہ تم کو معاف کر دے, انشاءاللہ میں دعا کروں گا, جلد ہی کروں گا. اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سحری کے وقت دعا کریں, تہجد کے وقت کریں, کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو جب کوئی آپ کو دعا کے لیے کہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور پھر اس وقت اس کے لیے دعا کیجئے کہ جب آپ واقعی یکسو ہوں اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں یا جو قبولیت کا وقت ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت کہہ دیتے ہیں ہاں اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے اور بس کام ختم. ٹھیک ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک وعدہ ہو جاتا ہے کسی کے لیے دعا کرنے کا, اور اگر اس میں بھی یاد نہ رہے تو آپ مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے مجھ سے زیادہ تو اس کی ضرورت اور حاجت کو سمجھتا ہے, تو اس کی دعا قبول فرما. انہو ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف, پھر جب وہ سب یوسف پر داخل ہوئے یعنی مصر میں, آوا الیہ ابویہ, تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں ان شاء اللہ امن سے رہنے والے, یعنی اب مصر کے ریزیڈنٹس ہو جاؤ, یہاں رہو امن سے رہو گے. ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بڑا عہدہ تھا وہاں اور ان کی بہت عزت تھی, اور عزت کس وجہ سے تھی, صرف عہدے کی وجہ سے نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے. جو شخص دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور عزت دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے. لیکن عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس دوسرے ہی ہمارے ساتھ خیر بھلائی کرتے چلے جائیں چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں. تو ہمیشہ لینے سے زیادہ دینے کے حریص رہیں, فائدہ پہنچاتے رہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے والدین کا استقبال کیا. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ایک شان کے ساتھ وہاں پر داخل ہوتے ہیں. جس بیٹے کی جدائی میں اتنا غم سہا, آج وہ بیٹا سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کا باعث ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد میں سے کوئی ایک زیادہ تنگ کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے تنگ تو نہیں کیا تھا, لیکن ان کی وجہ سے تکلیف تو تھی, ان کی جدائی کی وجہ سے, ان کی دوری کی وجہ سے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, تو اس موقع پر اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی اور زیادہ پر امید رہنے کی کہ جس شخص سے آج زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے اگر اللہ کی خاطر میں صبر کروں تو اس سے اللہ تعالی زیادہ اجر بھی دیں گے اور زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی دیں گے. تو وہ جو کل کی خوشی ہے اس کے لیے آج کا غم گوارا کر لیں, برداشت کر لیں. بعض بچے بچپن میں بہت شریر ہوتے ہیں, بڑے ہو کر اتنے ہی اچھے ثابت ہوتے ہیں.
Some time ago I was watching a documentary on samurai swords, how they make that sword, and it's the most hardest sword to make because they have to heat it up for 3 days and it has to be of a certain temperature also, and they have to maintain that temperature throughout the 3 days, and people who go there, they have to be wearing masks, and it's a very difficult process. But these swords, when they're made, they're the most sharpest and the most finest swords. So however much time you spend on something, if you do it with excellence, the result will be very good.
اب دیکھیے کہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے اگنے میں, جس کے بڑے ہونے میں, مضبوط ہونے میں بہت وقت لگتا ہے, اور آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اس کا پھل دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کا دن رکھا ہے سارے پھل دیکھنے کے لیے. تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو گھاس اگانے والا ہوتا ہے یا وقتی پودے اگانے والا ہوتا ہے, اس میں فوری طور پر تو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے لیکن وہ اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو دور رس کام کر رہا ہے، بظاہر اس میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. جیسے بانس کا درخت ہوتا ہے نا، کئی سال تک وہ بس صرف چند فٹ بڑھتا ہے، لیکن پھر 5 یا 6 سال کے بعد ایک دم جب بڑا ہوتا ہے تو 80 فٹ تک چلا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں بظاہر وقتی طور پر زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی، بہت ٹف اور بہت مشکل پروسیس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بات یہی ہے کہ انہ من یتقی و یصبر، تقوی اور صبر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. بندوں کے ڈر سے اچھا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے اچھا معاملہ کرنا. صرف کسی کے ڈر سے صبر نہیں کہ مشامت آ جائے گی اس لیے چپ رہو، بلکہ اللہ کی خاطر صبر کرنا. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو آگے بڑھاتی. ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اوپر اٹھایا، بلند کیا، بلند جگہ پر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر. یہ مراد مصر کا تخت شاہی نہیں، بلکہ وہ تخت ہے جہاں یوسف علیہ السلام اپنے عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے. بادشاہ تو اس وقت کا جو تھا وہی تھا، یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر کہہ لیں، یا جو انہوں نے اجعلنی علی خزائن الارض، خزائن الارض کے مالک تھے، تو وہ بہت ہائیسٹ پوزیشن تھی اس حکومت میں. تو جو ان کا اپنا مقام تھا یا اپنے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں اپنے والدین کو بٹھایا. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، یعنی والدین کا ایک احسان ہے، ایک حق ہے. تو جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا آج جو مقام ہے وہ ان کے والدین کی احسان کی وجہ سے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ سے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، بہت سے کیسز میں ہوتا ہے نا، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بچے ماں باپ سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنے والدین کا احسان نہیں بھولتے. وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں، ہاں انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، اور اگر وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ کوشش نہیں بھی کر سکے تو ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو خیر خواہی ہے، ان کی جو مورل سپورٹ ہے، ان کی جو محبت ہے، اس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے. بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ ماں باپ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، ہم نے جو کچھ حاصل کیا اپنے کمال سے کیا ہے، ہم نے محنت کی، ہم نے پڑھا، آپ نے تو ہماری فیس بھی نہیں دی، ہم نے تو خود پارٹ ٹائم جابز کر کر کے اپنے فیس بھری ہے اور اپنا ڈگریاں کی ہیں، اور آج ہمیں اچھی جاب ملی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیں. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ ہی تھے جو اگرچہ آپ کی فیس نہیں بھی دے سکے یا آپ کو کچھ بہت دنیا کے عیش و عشرت نہیں کروا سکے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن یہ ان کی دعائیں تھیں اور ان کی تمنائیں اور ان کی محبت تھی کہ جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی اس ترقی میں یعقوب علیہ السلام کا عملی طور پہ کیا کردار ہے، سوائے اس کے کہ جتنے سال وہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کے اندر عقیدہ اور اخلاق اور جو بنیادی بیسک تربیت ہوتی ہے وہ کر دی تھی ان کی، اور اسی کی بنا پر وہ آگے ہمیشہ محسن رہے اور با اخلاق رہے، انہوں نے اپنا ایک رول پلے کر دیا تھا. تو بعض اوقات والدین بچپن میں اخلاق جیسی دولت یا بیسک جو تربیہ ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مالی تنگی کی وجہ سے بہت کچھ عیش و عشرت کے سامان نہیں فراہم کر سکتے. تو ایسے میں کبھی بھی صرف ظاہر پرستی پہ نہ جائیے، یہ نہ کہیے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، صرف کوئی ایک ہماری خواہش ہمارے فائدے میں پوری نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ نہیں دیتے، تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں. ہر بچے کے پاس آج سیل فون ہے، آپ ہمیں نہیں لے کر دیتے، فلاں کے پاس فلاں ایکس باکس ہے اور آپ تو بہت ہی ظالم ہیں کہ آپ کو ہماری کوئی خوشی نہیں چاہیے. ماں باپ کیوں نہیں چاہتے یہ سب کچھ؟ بچوں ہی کے فائدے کی خاطر. یا بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے لیے ظالم ہیں؟ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ والدین کے احسان کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری جگہ پر فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرے شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہو، کیونکہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم کو اور زیادہ مزید نیکیاں دوں گا، نیکی کے مواقع دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ بظاہر بچے بہت ترقی کیے مگر زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، ساری دولت ہوتے ہوئے بھی کوئی خوشی نام کی چیز نہیں زندگی میں. تو یوسف علیہ السلام کی نیکی اور تقوی کی یہ عملی مثال ہے کہ ماں باپ جب آتے ہیں تو ان کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، بلند جگہ بٹھاتے ہیں. وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یعنی بھائی جو تھے اس کے آگے سجدے میں گر گئے. سجدہ اگرچہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ تعظیم کے لیے جھکنا. علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا سجدہ جائز تھا، لیکن اس کے بعد شریعت محمدی میں تعظیم کے لیے کیے جانے والے سجدے کو بھی منع کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا. اب کسی کا آپ احترام کریں، آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، آپ گلے لگائیں، لیکن آپ اس کے آگے جھک نہیں سکتے، سر نہیں جھکا سکتے اور نہ ہی گھٹنوں تک جھک سکتے، اور زمین پر جھکنا تو ویسے ہی آؤٹ آف کوئسچن ہے. یعنی فزیکلی پوسچر میں نیچے تک جھکے نہیں. ہاں، ماں باپ کے لیے کندھے جھکانا، ادب اور احترام سے بیٹھنا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس طرح سر جھکانا کہ انسان سجدے یا رکوع میں نظر آئے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سلام کرنے کے بجائے آداب آداب کہتے رہتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے اپنے طریقے اور اطوار اور آداب ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی سر کو جھکا کے، سر پہ ہاتھ ماتھے پہ لگا کے آداب نہیں کریں، بلکہ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ بڑھائیں اور برابر کے درجے پر سلام کریں. اب جو پیر جا کے چھوتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چاہے نیت نہ بھی ہو سجدے کی، لیکن کائنڈ آف سجدہ ہی بن جاتا ہے جب آپ، کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا بھی ہے تو اس کے پاؤں تک جب آپ جھک رہے ہیں تو گویا سارے ہی جھک گئے. اور قوموں کا رسم ہو سکتی ہے، اسلامی طریقہ اختیار کرنا ہی دراصل اجر و ثواب کا باعث ہے، سنت کو فالو کرنا، مصافحہ کرنا. وقال، اور کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، هذا تأویل رؤیایا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے یعنی میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، خواب سچ ہو گیا. وقد احسن بی، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا یعنی اللہ نے، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. یہ مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، کیونکہ وہ ایک کھٹک تھی نا ان کے دل میں، کیونکہ انہوں نے اس ساقی سے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. فلبث فی السجن بضع سنین، پھر کئی سال انہیں وہاں رہنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا بادشاہ کو خواب دکھا کر. تو کہتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل خانے سے نکلوا دیا. وجاء بكم من البدو، اور تمہیں جنگل سے لے آیا، یعنی گاؤں میں رہتے تھے تم سب. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا. بھائیوں کو بلیم نہیں کرتے، انہیں شرمندہ نہیں کرتے، یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کسی کو شرمندگی سے بچانا، یہ ہے اعلی اخلاق. لیکن ہمارا تو دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کو شرمندہ نہ کر بیٹھے. یعنی اس سے مسئلہ کیسے الگ، آپ کسی کو انسلٹ کریں، وہ آپ کو انسلٹ کرے، آپ اس کو انسلٹ کریں، وہ آپ کو کہہ رہی ہیں، اور پھر انسلٹ سے آگے بڑھ کے ہاتھا پائی شروع ہو جائے اور قتل و غارت تک نوبت آ جائے. کیا کمایا، کیا ہاتھ آیا، کچھ بھی نہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بین ہے اس چیز کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے. لطیف کا لفظ چاہیے لطف سے ہے, ایک معنی ہے لطف و کرم کرنے والا ہے, اور دوسرا کیا ہے باریک بین, یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے, انتہائی چھپے طریقوں سے وہ اپنے مقصد کو پورا کر دیتا ہے. بظاہر سب کچھ کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس کے نیچے کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے, اور یہ اللہ ہی کرتا ہے. انسانوں کی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. جب ہم پر تکلیف آتی ہے, کسی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی اور اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس تکلیف میں بھی دراصل اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. لطیف ان مہربان ہے وہ, سارے دکھوں میں بھی وہ ہم پر مہربان ہے, دکھ دے کر بھی وہ مہربانی ہی کرتا ہے ہم پر, کیونکہ کچھ چیزیں اسی راستے سے ہی ملتی ہیں. انہو ہو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے. تو گویا وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی. کیا تھا وہ خواب؟
اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.